بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام سے متعلق ویانا دو کانفرنس. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ویانا دو کانفرنس شام سے متعلق منعقد ہوئی، ایک ایسے وقت جب فرانس یا اس کا دارالحکومت پیرس دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اور دہشت گردوں نے، وہ دہشت گرد جو جن کے افراد، جن کے عناصر شام اور عراق میں اس وقت پوری طرح سے سرگرم ہیں، اور گزشتہ چار پانچ برسوں سے کم از کم شام میں بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر پیرس میں بھی یہ خون کی ہولی کھیلی اور بے گناہوں کا خون بہایا. بہرحال شام جو گزشتہ پانچ برسوں سے تقریباً دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور شام کے جو ہمدرد اور حامی ممالک ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کا بحران اسی صورت میں حل ہوگا جب صحیح معنوں میں وہاں سے دہشت گردوں کا صفایا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو ایسے میں جب دہشت گردی نے اپنی حدوں کو پار کر دیا ہے، اور جو دہشت گردوں کے حامی اور سرپرست ممالک ایک سمجھ رہے تھے کہ وہ دہشت گردوں کو اپنے اعلی کار کے طور پر کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گرد نہ تو کسی حد و بند کے قائل ہیں اور نہ ہی وہ کسی سرحد کو پہچانتے ہیں. وہ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا تو کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے سرپرستوں اور اپنے حامیوں کو خوش کریں اور انسانوں کا خون بہائیں. بہرحال ویانا دو کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس کا ایک اہم ترین ایجنڈا یہ تھا کہ اس کانفرنس کے دوران یہ جائزہ لیا جائے گا کہ شام کی حکومت کے صحیح معنوں میں سیاسی مخالفین کون ہیں اور دہشت گرد کون ہیں، کیونکہ اس وقت گزشتہ پانچ برسوں سے شام میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ دہشت گردوں کو ہی شامی حکومت یا شامی جو قیادت ہے سیاسی، اس کا سیاسی مخالف قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ہر ملک میں سیاسی مخالف ہوتے ہیں حکومت کے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور بھلائی چاہتے ہیں. دہشت گرد کبھی بھی اپنے ملک کی ترقی اور بھلائی نہیں چاہتے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے ملک کے ہیں بھی نہیں. شام میں 80 ملکوں سے دہشت گرد آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہیں شام کے عوام کا کیا درد ہوگا اور انہیں شام کے مفادات سے کیا تعلق ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ویانا کانفرنس کتنی کامیاب رہی. اگرچہ ویانا کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شام کا بحران سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے، بیان کی حد تک بہرحال یہ بیان بہت ہی اچھا ہے، لیکن کیا جن لوگوں نے یہ بیان دیا ہے، جو لوگ اس بیان میں شامل ہوئے اور جنہوں نے دستخط کی، انہوں نے یہ سوچا اب تک سنجیدگی کے ساتھ کہ واقعی میں شام کا بحران سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے؟ یہ اور جیسے دیگر سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ویانا اجلاس بحران شام کے حل کے لیے سیاسی طریقوں کی حمایت میں ایک اعلامیہ جاری کرنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا. ویانا اجلاس کے اعلامیہ میں بحران شام کے حل کے لیے سیاسی طریقوں کی حمایت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ شام میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے آئندہ ماہ پھر ایک اجلاس ہوگا. اجلاس کے شرکاء نے اجلاس شروع ہوتے ہی پہلے پیرس میں 13 نومبر کو ہونے والے اور لبنان، عراق، انقرہ اور مصر میں ہونے والی حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے افراد کے احترام میں کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی. اجلاس کے اعلامیہ میں شرکت کنندگان نے متفقہ طور پر شامی عوام کو درپیش مشکلات و مسائل کے فوری خاتمے پر تاکید کی ہے. اعلامیہ میں جنگ بندی کے قیام اور جنیوا اعلامیہ کی بنیاد پر شامی عوام کے ذریعے اور ان کی قیادت میں سیاسی عمل کے آغاز پر بھی تاکید کی گئی ہے. اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شامی حکومت اور اس حکومت کے مخالفین آپس میں مذاکرات کریں گے. بحران شام کے بارے میں ہونے والے ویانا اجلاس کے اختتام پر شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مسٹورا نے کہا کہ حکومت شام نے حکومت مخالفین کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا ایک وفد تشکیل دیا ہے اور اقوام متحدہ بھی مذاکرات کی نگرانی کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے شامی حکومت کے مخالفین کے وفد کی تشکیل کے فوراً بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو ویانا اجلاس میں شریک تھے کہا کہ اس اجلاس میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ ایران شام کے مستقبل سے متعلق فیصلے میں شامی حکومت اور عوام کے کردار پر پرزور تاکید کرتا ہے۔ انہوں نے پیرس اور بیروت میں ہونے والے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ویانا اجلاس میں موقع سے استفادہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اعلامیے میں دہشت گردی سے مقابلے میں سخت اقدامات پر زور دیا گیا۔ شام کے بحران کی پیچیدگی غیر ملکوں کی مداخلت کی وجہ سے ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر کا بیان شام کے امور میں بیرونی مداخلت کی کھلی مثال ہے۔ ذرائع ابلاغ عادل الجبیر کا یہ کہہ کر مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے شام کے سلسلے میں ایک ہی جملہ رٹ لیا ہے جسے وہ ہر اس جگہ دہرا دیتے ہیں جہاں انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بشار اسد سیاسی عمل کے ذریعے اقتدار سے ہٹیں ورنہ انہیں فوجی کارروائی کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی مداخلتوں کی وجہ سے ہی شام کا بحران بہت زیادہ پیچیدہ ہوا اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہرحال اب بہت سے ممالک اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ شام میں لڑنے والے دہشت گردوں کی مالی امداد کے راستے بند کیے جائیں۔ ترکی میں G20 کے سربراہی اجلاس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گردوں کی مالی امداد بند ہونی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کا بیان بہت اہم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے 40 ملکوں سے دہشت گردوں کو مدد حاصل ہو رہی ہے اور ان 40 ملکوں میں G20 کے بھی کچھ ممالک شامل ہیں۔
ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے ساتھیوں کی رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ جو ویانا اجلاس ہوا اس میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی، لیکن ظاہر ہے کہ روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ انہی ممالک طرف سے جنہوں نے ان حقائق پر روشنی ڈالی آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں ان حقائق کے تعلق سے، اور ظاہر ہے کہ اجلاس میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جانا چاہیے، دہشت گردوں کا صفایا ہونا چاہیے، لیکن پس پردہ وہی البتہ بعض جو اس اجلاس میں شریک تھے وہی ممالک ان دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اس وقت ہم سیدھے دہلی سروڈ جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر جناب سورب کمار شاہی صاحب۔ السلام علیکم جناب شاہی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویانا دو کانفرنس جو ہوئی ہے اس سے کتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟
دیکھیے، پیشے سے میں پرنٹ جرنلسٹ ہوں، اسی لیے میں زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہوں، یہ ہمارے پیشے کی ایک کہہ لیں کہ ایک کریکٹر ہے، اسی لیے میں بہت زیادہ توقع مجھے جو ہے وہ اس مذاکرات سے نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ دو پارٹیز جن کی آپس میں بات چیت ہونی ہے، یعنی کہ شام کی جو حکومت ہے بشار الاسد کے انڈر میں، اور دوسری طرف جو اپوزیشن جسے ہم کہتے ہیں نام نہاد، یہ اپوزیشن کون ہے، یعنی یہ ممبرز جو وہاں پہ جو ڈیلیگیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے آگے جب بھی مذاکرات ہوں گی اس میں جو یہ لوگ آئیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس میں انڈیویجول لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو انہوں نے اپنی زندگی کے کبھی شام میں گزارے، نہ ان کا شام سے کوئی لینا دینا ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز میں اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ شام کا شروع ہوا تو اس کے بعد یہ علمبردار بن کے اپوزیشن کے اور وہاں سے چلے آئے، ان لوگوں کی گراؤنڈ پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ماڈریٹ ریبلز، تو ماڈریٹ ریبلز پہ ایک تو پہلے میں اپنے پرسنل ویو میرا یہ ہے کہ کوئی ماڈریٹ ریبل اب وہاں ہے ہی نہیں، جو بھی ہیں وہ اسلامسٹ ہیں، اور اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ ماڈریٹ ریبل وہاں پہ ہیں اور جن کے ساتھ مذاکرات کی جا سکتی ہے، تو پلیز یہ مجھے بتا دیں کہ یہ لوگ جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں سو کالڈ جو نام نہاد اپوزیشن ہے، یہ کیا یعنی جو گراؤنڈ پہ لوگ لڑ رہے ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یا یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اپنے نمائندے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی فالوور تک نہیں ہے سیریا کے اندر میں اور یہ لیڈر بنے بیٹھے ہیں؟ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جب تک ملٹری کانکویسٹ نہ ہو جائے، جب تک صحیح طریقے سے یہ ایک اشارہ کلیئرلی نہ دے دیا جائے القاعدہ اور النصرہ اور اس طرح کے ارار اسام جیسے جو گروپ ہیں ان کو جب تک یہ نہیں بتا دیا جائے گا کہ تم ہتھیار سے یعنی تم لڑائی لڑ کے ہم سے نہیں جیت سکتے، تب تک ان میں یہ بیداری نہیں آئے گی کہ یہ آ کے یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ پولیٹیکلی حل ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ توقع اس میٹنگ سے نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو ایک کیمپین جو شروع ہوئی ہے جس میں کہ آپ الیپو میں یا ادلب میں یا تمام جگہوں پہ ایک کیمپین دیکھی جا رہی ہے، اس کو ایک مقام تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے۔ جب اس ایک پرٹیکولر مقام تک وہ کیمپین پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہی کہیں ہم بات کر سکتے ہیں اس بات کی کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو یا نہ ہو۔ جب تک وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچتا، اس طرح کے مذاکرات کا کوئی حل نکلنے والا نہیں۔ یہ میری ذاتی اوپینین ہے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں اس وقت کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے بزرگ اور سرکردہ تجزیہ نگار و صحافی جناب آغا مسعود حسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ آغا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اجلاس میں، ویانا کانفرنس میں یہ بات ہوئی کہ دہشت گردوں کا صفایا ہونا چاہیے، کیا بشار اسد کی حکومت کو مضبوط بنائے بغیر کوئی طاقت شام میں دہشت گردوں کا صفایا کر سکے گی اپنے بل پر؟
دیکھیں، یہ آپ کا ایک بڑا اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ لیکن دیکھیے، 30 اکتوبر 2015 کو پہلی کانفرنس ہوئی تھی ویانا کے اندر، اور جس میں روس نے یہ درخواست کی تھی کہ اس میں ایران کو شامل کیا جائے، تو ایران روس کی درخواست پر اس میں شامل ہوا، اور ان کا اپنا ایک موقف تھا اور انہوں نے صاف کہا، جو بعد میں سارے پارٹیسپینٹ نے اس کو اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو شام کی جو سالمیت ہے، ان کی جو وحدت ہے، جغرافیائی وحدت، اس کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی مذاکرات ہوں گے وہ اقوام متحدہ کے تحت ہونے چاہئیں، اور اقوام متحدہ کی سرگرمی میں اور سربراہی میں جو بھی مذاکرات ہوں گے، اس پر تمام پارٹیز کو جو ہے وہ ان کو اس کا مطلب انڈوس کرنا ہوگا۔ تو یہ بات 30 اکتوبر 2015 کو پہلی جو وینا کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کانفرنس میں خاصی بدمزگی بھی ہوئی۔ وہ الجبیر صاحب جو سعودی عرب کو نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے خاصے تلخ جملے استعمال کیے، جس پر کہ چین نے اور روس نے ان کو منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو اسپرٹ ہے اس ویانا کانفرنس کی وہ مجروح ہو سکتی ہے، تو بعد میں انہوں نے اپنے الفاظ بھی واپس لیے۔ اب دوسری کانفرنس جو ہے فرانس میں، جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا 14 نومبر کو، یعنی آج سے 3 دن پہلے یہ کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں کوئی تقریباً 5 گھنٹے یہ کانفرنس جاری رہی، اور اس میں یہی طے پایا کہ اقوام متحدہ کے تحت شام کی حکومت اور حزب اختلاف کے مابین جو ہیں وہ گفتگو ہونی چاہیے، اور انہوں نے ڈیٹ لائن دی ہے 1 جنوری 2016 کو۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پیرس میں حملہ ہوا ہے، اس کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو 2016 کی جو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس کے تحت حزب اختلاف اور شام کی حکومت جو ہے بیٹھ کے مذاکرات کرے، اور یہ کہ کوئی حل نکالے، مثال کے طور پر یہ کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈراپ کیا جائے گا، ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بنائی جائے گی۔ تو میں اپنے دوست جو ہندوستان میں ہیں، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جو زیر بحث آئی ہیں، اس کے ذریعے کوئی صورتحال نکل سکے گی۔ کیونکہ دیکھیے، دونوں کانفرنس میں جو 30 اکتوبر 2015 کو ہوئی اور پھر 14 نومبر 2015 کو ہوئی، اس میں جو پارٹیسپینٹ تھے، جو شرکا تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بشار الاسد کی حکومت کو، بشار الاسد کو جانا چاہیے، لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے، چین تھے، روس تھے، ایران تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ اقوام متحدہ کے تحت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن اب پیرس میں جو ہوا ہے، یہ ثانیہ جو ہوا ہے، اس ثانیہ کے بعد میں نہیں سمجھ سکتا کہ 2 جنوری کو کانفرنس ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں، کوئی 40 سورٹیز فرانس کی اڑی ہیں، اور انہوں نے سیریا کے ان ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے کہ جہاں پہ یہ داعش موجود ہیں، جہاں النصر کے لوگ موجود ہیں، اور ان کو وہ مستقل مطلب یہ کہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں روس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ان تخریب کار کہ جو پورے دنیا میں امن کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں، امن کو تباہ کر رہے ہیں، پورے دنیا کا امن جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ گیا ہے، تو روس بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ روس کا شامل ہونا ایک، میں سمجھتا ہوں، خوش آئند بات ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے چاہیے کہ اگر روس اس میں شامل نہیں ہوتا تو جو عالمی سطح پر جو اختلاف ہوتا یا نفاق ہوتا تو وہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا داعش کو. لیکن اب داعش کو ایک میسج گئی ہے کہ ان کی سرگرمیاں جو کہ تخریب کاری پر مبنی ہیں, انسان دشمنی پر مبنی ہیں, جو انسانوں کو قتل کر رہے ہیں, اس سلسلے میں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور روس کی میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور پیوٹن نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ G20 کا اجلاس جو ترکی میں ہوا اس میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑا اشارہ ہے. اور جب تک کہ ان کی فنڈنگ نہیں روکے گی میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو داعش ہے وہ اپنی سرگرمیاں جو ہیں روک سکے گا. تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ فنڈنگ کو روکنا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے یہ حزب اختلاف کی بات کر رہے ہیں, امریکنز کر رہے ہیں اور ان کے حلیف کر رہے ہیں, تو ان کو سامنے آنا چاہیے کہ وہ کون سے حزب اختلاف ہیں کہ جو حزب اختلاف کا کام کر رہے ہیں, اور پھر وہ شام کی حکومت سے بات چیت کریں گے. ان دونوں اجلاسوں میں میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں اجلاس میں نہ تو شام کی حکومت شامل تھی اور نہ ہی حزب اختلاف کا کوئی نمائندہ شامل تھا. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ 2016 کو کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, جنگ جاری رہے گی, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تیزی سے یہ جو بمبارڈمنٹ ہے یہ اور بڑھے گی, اور ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے گا کہ جو پورے دنیا کے لیے جو ہیں وہ ایک دہشت گردی کی وجہ سے پورے دنیا کے امن کو تہ بالا.
آغا صاحب میں اگلا سوال بھی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ روس شامل ہو گیا اس اتحاد میں, تو ظاہر ہے کہ اب زیادہ تیزی کے ساتھ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پچھلے ایک سال سے جو داعش کے خلاف اتحاد بنا تھا امریکہ کی زیر سرکردگی, اور جس میں وہی ممالک شامل تھے جو داعش کو ابھی بھی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت فراہم کر رہے ہیں, کیا ان سے کوئی توقع کی جا سکتی تھی؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنا کام داعش کے خلاف روس نے 15 دنوں اور 1 مہینے میں کر دیا, یہ داعش کے خلاف بننے والا اتحاد پچھلے 1 سال میں نہیں کر سکا تھا؟
جو فرانس میں ہوا ہے نا, یہ ہل گئے. ان کو توقع نہیں تھی کہ یہ کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ فرانس جو ایک یورپ کی ایک تہذیب کا مرکز ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے یورپ میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بالکل ڈر گئے ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پیرس میں اب وہ گہمے گہمی نظر نہیں آتی جو پہلے نظر آتی تھی. اور خود مطلب ہالینڈے نے جو ان کے صدر ہیں فرانس کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہ حملہ کیا گیا اور ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. خود جناب فرانسس جو پوپ فرانسس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تیسری جنگ کا آغاز ہے. دیکھیں یہ چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ صورتحال بڑی تشویش ہے. اور یہ جو 5 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی ہے ویانا میں 14 نومبر کو پیرس حملے کے فوراً بعد, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا اظہار وہ نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ اب انہیں سوچنا پڑے گا کہ یا تو یہ داعش کی حمایت چھوڑ دیں, یا اگر داعش کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر یہ عالمی امن کے سلسلے میں جو ان کو پریشانی لاحق ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے ایک اور نتیجہ نکلا ہے کہ ہینگٹن کی جو کتاب تھی دی کلیش آف سویلائزیشن, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا جو عذاب ہے یہ تو داعش جو ہیں وہ جس کی بھی تخلیق ہیں, لیکن یہ کم از کم یہ ہے کہ ایجنٹ پرووکیٹر کا کام کر رہے ہیں, اور ساری جو مصیبت آئے گی وہ مسلمان ملکوں پہ آئے گی, اور یہی ان کا ایجنڈا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے لفظ یہ کہنا ہے کہ یہ کروسیڈ ہے, خود جارج بش نے بھی کہا تھا کہ جب 9/11 پہ حملہ ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی بڑی مطلب سب تاریخ جو ہے ہم ایک سبق کی طرف لے جا رہی ہے. اور سبق یہ ہے کہ جو بھی آج داعش کے خلاف بات کر رہے ہیں, یا امن کی بات کر رہے ہیں, یا یورپ سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ خود اس میں شامل ہیں. اور بشار الاسد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ بھی ہوا فرانس میں یا کہیں جگہ جو ہو رہا ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کو جو پرامن مسلمان ہیں ان کو داعش سے قتل کر رہے ہیں, یہ ایکچولی یہ جو بیج ہے یہ انہی مغربی سامراج کا بویا ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ آپ کا.
ماشاء اللہ صاحب کا جو بیان ہے یہ بڑی ہمارے چشم کشا بیان ہے, آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے.
اور بہت شکریہ آغا صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی چلتے ہیں اس وقت برسلز سے بیلجیم, جہاں پر موجود ہیں ایک اور سینئر طرز نگار جناب فیصل خان صاحب. السلام علیکم جناب. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ فی الحال ان سے برقرار نہیں ہو پایا ہے برسلز میں. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر سورب کمار شاہی صاحب ہیں. شاہی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی اب پیرس حملے کے بعد مغربی ملکوں کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جو ابھی کل تک مسلسل شام میں دہشت گردوں کو، داعش کو، جبت النصرہ، جتنے بھی ریبلز تھے، انہوں نے تو اگرچہ ماڈریٹ اور ایکسٹریمس سب انہوں نے تقسیم کر رکھے تھے، سب کو وہ اسلحہ دے رہے تھے، اور یہ داعش انہی لوگوں کی پیداوار تھی. اور فرانس تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے مغربی ملکوں میں، یورپی ملکوں میں داعش کی مدد میں حصہ لے رہا تھا. تو کیا حقیقت میں کوئی تبدیلی آئے گی، یا اسے ایک اور 9/11 کے طور پر، بہانے کے طور پر لیں گے یہ ممالک اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے؟
دیکھیں، تبدیلی جہاں تک ہے، اگر یہ چاہیں گے بھی کہ اب ایک سپلائی چین، جو ایک، دیکھیے جو بھی کہیں بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو ایک، جب آپ ایک ہتھیار کا، اسلحہ کا، جب اور جو افراد ہوتے ہیں ان کا جو ایک سپلائی چین آپ کریٹ کرتے ہیں، وہ بڑا کمپلیکس سپلائی چین ہوتا ہے. تو وہ ایسے نہیں ہوتا، نہ تو وہ راتوں رات بنائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ راتوں رات اس کو جو ہے وہ ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے. تو ایک سپلائی چین جو سو کالڈ ماڈریٹ ریبلز کے تھرو بن گئی ہے، اور جو سب جانتے ہیں کہ ماڈریٹ ریبلز کیسے ان ہتھیاروں کو القاعدہ کو اور داعش کو بھی دے دیتے ہیں، وہ چین اتنی جلدی ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ چین کیوں نہیں ٹوٹنے والا؟ کیونکہ جب آپ یہ سپلائی کرتے ہیں تو یہ سپلائی ایسا نہیں ہے کہ فرانس کا کوئی فارن منسٹر ڈائریکٹلی ہتھیار لے کے چلا جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جو آپ اس کو لے لیں. اس میں انٹرنیشنل آرم کانٹریکٹر شامل ہوتے ہیں جو اس کو ایک گو بٹوین کا کام کرتے ہیں. اگر آج آپ اس سورس کو ڈرائی بھی کریں گے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج سے ہم ہتھیار بند بھی کر دیں، تو وہ جو انٹرنیشنل کانٹریکٹر ہے ان کو یہ ڈیل بہت لیوکریٹیو لگتی ہے. ان کے پاس ہتھیار کے سورسز ہیں اور داعش کے پاس پیسہ ہے. یعنی جب تک یہ دونوں چیزیں رہیں گی، یعنی ایک پش افیکٹ اور پل افیکٹ، جب تک یہ دونوں کام کرتا رہے گا، آپ اس پورے نیٹورک کو ڈسمینٹل نہیں کر سکتے. اگر یورپین نیشنز ابھی سے انہوں نے فنڈنگ کو ڈرائی بھی کر دیا اور سپلائی کو بھی ڈرائی کر دیا، تو اس میں کئی مہینے لگ جائیں گے. اس لیے کئی مہینے لگ جائیں گے کہ یہ جو گروپس ہیں، ان کی ڈیپینڈنسی صرف ویسٹرن کنٹریز پہ تو تھی نہیں، ان کی ڈیپینڈنسی سعودی عرب پہ ہے، ان کی ڈیپینڈنسی قطر پہ ہے، ان کی ڈیپینڈنسی یو اے ای پہ ہے، ان کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ترکی پہ ہے. تو یہ ممالک، انہوں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ یہ ہتھیار دینا بند کر دیں گے. تو اسی لیے یہ توقع رکھنا کہ صرف ویسٹرن کنٹری کے کہہ دینے سے، یا اگر وہ اس طرح کا ایک، میں کہتا ہوں کہ آنیسٹ اسٹیپ لے بھی لیں، ایک قدم بڑھا بھی لیں ایمانداری سے، یعنی وڈرا کرنے کا سپورٹ، پھر بھی ایک جو یہ پورا کمپلیکس نیٹورک جو آلریڈی کریٹ ہو گیا ہے اور جس کو سسٹین کرنے کے لیے، جس کو چلانے کے لیے ابھی سعودی عرب، قطر جیسے ممالک جو ہیں وہ بہت ایگر ہیں، یعنی بہت ہی خوشی سے وہ اس کو چلانا چاہیں گے، تب تک آپ اس کو ڈسمینٹل نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں، دیکھیں، کسی بھی طرح کا یہ، اس طرح کی توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے جو کہ جس کو نکٹ بھوشیہ میں پوری ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہو. ایسی کوئی بھی چیز ہمیں سوچ کے نہیں رکھنی چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اس سے کافی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. ایکسپیکٹیشنس کو نیچے رکھیں ابھی، چاہے وہ پیرس ہو، چاہے اس طرح کے ایک دو اور دھماکے ہو جائیں، لیکن اتنی جلدی یہ جو نیٹورک آلریڈی بن چکا ہے، اس کو ڈرائی اپ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تبھی ڈرائی ہو سکتی ہے جب آپ ایک ڈیسیسو وکٹری اچیو کریں ان کے اگینسٹ میں، جو کہ رسیا کے نیتتو میں، رسیا، ایران اور حزب اللہ کے نیتتو میں سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. اور ہمیں اس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور ہمیں اس سے زیادہ توقع رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ ابھی صدرن الیپو میں کل آپ نے دیکھا، پھر ایسٹرن الیپو میں جس طرح کی جیت حاصل ہوئی ہے، اس طرح کی جیت اگر ہاما میں اور باقی، یعنی ناردرن الیپو، ادلب، ان سب علاقوں میں بھی اگر حاصل ہونے لگے گی، تو ہمیں ایک توقع بنے گی ان لوگوں اس پورے اس سے کہ اگر کچھ ہو پائے گا. جہاں تک ویسٹ کے سپلائی کا سوال ہے، تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، بڑا کمپلیکس نیٹورک یہ چلتا رہے گا. ابھی ممالک جو ہیں اس میں، بہت سارے خطے کے ممالک اس میں انوالوڈ ہیں، جب تک وہ وڈرا نہیں کریں گے، اس کو ڈرائی اپ کرنا بڑا مشکل ہے.
جی آغا صاحب، ویانا کانفرنس کا ایک اہم ایجنڈا یہ تھا کہ یہ طے کرنا ہے کہ شام، آغا مسعود حسین صاحب کراچی میں، ویانا کانفرنس کا ایک اہم ایجنڈا یہ تھا کہ اس اجلاس میں یہ طے کرنا ہے کہ شام کی حکومت کے سیاسی مخالفین کون ہیں اور دہشت گرد کون ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طے ہو چکا ہوگا کہ صحیح معنوں میں سیاسی مخالفین کون ہیں اور دہشت گرد کون ہیں؟ گزشتہ 5 برسوں سے انہی کو سیاسی مخالفین کہا جاتا تھا جو بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے، داعش اور جبہت النصرہ کو. تو کیا اب یہ تقسیم بندی ہو چکی ہوگی آپ کے خیال میں؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک کاغذی کارروائی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی تک ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ حزب اختلاف کے لوگ ہیں. جیسے یہ حزب اختلاف کون ہے، ماڈریٹ ریبلز کون ہیں، یہ انہی کے پیدا کرتا لوگ ہیں، اور جب صورتحال خراب ہوتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے تو ان کو کبھی ماڈریٹ کر دیتے ہیں، اور جب صورتحال ان کے مطلب ریبلز کے حق میں جاتی ہے تو ان کو وہ انتہا پسند کر دیتے ہیں. تو بات اصل یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن جو لوگ ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں میرا اپنے خیال یہ ہے کہ جس قسم کی گفتگو پوپ فرانسس نے کی ہے، جس طریقے سے فرانس کے صدر نے کی ہے، اور جس طریقے سے باراک اوباما نے کی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ صورتحال میں بالکل تبدیلی آئے گی. ورنہ یہ سمجھنا کہ یہ اس صورتحال کو ہم بمبارڈمنٹ کے ذریعے ہم ٹھیک کر لیں گے، میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ امریکن بوٹس کی بھی درخواست کی گئی ہے کہ امریکن سولجرز جو ہیں وہ وہاں پر جائیں اور جو ہے کہ ان سے لڑیں. فی الحال امریکہ ظاہر ہے کہ زخمی تو ہو چکا ہے، افغانستان میں زخمی ہو چکا ہے، عراق میں، تو امریکہ فی الحال جو ہے اس سلسلے میں بڑی مطلب تذبذب کے عالم ہیں، اور اس وقت وہ فلپین کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ اسی قسم کے الفاظ ادا کیے ہیں. تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جو صورت حال ہے اس میں ایک اور تجویز یہ زیر بحث آئی ہے کہ کسی طریقے سے نیٹو کو بھی استعمال کیا جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو میں 28 ممالک شامل ہیں، اور میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور ٹیکنالوجیکل بیس اگر کوئی قوت ہے تو وہ نیٹو ہیں. تو وہ نیٹو کو اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑے گا، لیکن نیٹو کو استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ یورپین یونین جو ہے وہ بیٹھے گی، پہلے اس کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد یہ کہ اس اجلاس سے اس کو مطلب یہ کہ باقاعدہ اجازت لی جائے گی، پھر یہ اجازت جو ہے سیکورٹی کونسل میں جائے گی، اور سیکورٹی کونسل اگر اس کی اجازت دے گا تو پھر نیٹو جو ہے نا وہ موو کرے گا، لیکن اس میں بھی بڑے دن لگیں گے. مگر پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بشار الاسد کے سلسلے میں جو رویہ دونوں کانفرنس میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹینشن کو اور زیادہ فروغ دے گا. یہ مفاہمت کی جو گفتگو ہونے والی ہے یا جس سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. میں نے آپ کے کسی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بشار الاسد کو عام انتخابات میں 52% ووٹ ملے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ کس حکومت کا یا کس ملک کا مطلب یہ ہے کہ سوچ ہے کہ کسی کو ہم طاقت کے ذریعے اس کے رجیم کو تبدیل کر دیں. یہ سوچ جو ہے یہ دنیا میں کانفلکٹ کا باعث بن رہا ہے، تصادم کا باعث بن رہا ہے، اور یہ شروع جو ہے یہ انہی لوگوں نے کیا ہے کہ جو مغربی سامراشت ہے، کہ ہم کسی طریقے سے رجیم کو چینج کر دیں. لیبیا میں انہوں نے یہی کیا، تونس میں انہوں نے یہی کیا، اور مصر میں انہوں نے یہی کیا، اور جس طریقے سے پورا مڈل ایسٹ ختم ہوا ہے اور اس میں صرف ایک طاقت جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے، اس کو یہ باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہ اسرائیل ہے، اور وہ خوشی سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو ایک بہت بڑا خطرناک ایجنڈا ہے، لیکن میں جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ جو ایجنڈا ہے خود ان کے منہ پہ چوٹ مار رہا ہے، کیونکہ اب ان کو تصور بھی نہیں تھا، یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے فرانس میں، ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگ مارے جائیں گے اور نوجوان مارے جائیں گے، اور ان کو اور انٹیلیجنس کو یہ بھی خیال نہیں تھا کہ جو پہلے ان کے جو اخبار نکلتا ہے چارلی ہبڈو اخبار، اس نے سرکار دو عالم سے متعلق کتنے غلط اور بےہودہ کارٹون پیش کیے، تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہے اسی سال فروری میں حملے ہوئے اور 10 ایڈیٹرز کو انہوں نے اور ان سے نمائندوں کو ان کو انہوں نے قتل کیا، 2 بھائی تھے، اس میں بھی 3 بھائی شامل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از اے ری ایکشن، اس چیز کو ویسٹ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، چاہے داعش ہو کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ اسلامی دنیا کے سلسلے میں ان کا جو رویہ ہے مغرب کا وہ استحصال کا رویہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وسائل پہ قبضہ کر لیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے دست نگر رہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنی دولت ہے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہر بڑی طاقت کے سامنے سر بسجود ہوں گے. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا وہ ہمارا پڑوسی ملک ایران ہے، اور ایران نے جس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے اس پر ہمیں ایران کی حکومت اور ایران کے عوام کو سلام کرنا چاہیے. اور آج اگر ایران کو یہ ویانا 1 ویانا 2 میں شامل نہیں کرتے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. بہترین تجاویز جو ہے جواد ظریف صاحب نے پیش کی، اور اس کے بعد جو 14 نومبر کو ہوئی ہے اس میں بھی بہترین تجاویز پیش کی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 2 جنوری 2016 کو کیا یہ ایک نام نہاد حزب اختلاف کھڑا کر کے شامی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرا سکیں گے؟ میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہوگا.
جی بہت شکریہ. ناظرین ہماری گفتگو جاری، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں پھر دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سورابھ کمار شاہی صاحب. سورابھ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ روسی صدر پوتین نے ابھی انطالیہ گروپ 20 کے اجلاس میں کہا کہ جب تک دہشت گردوں کو فنڈنگ بند نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی مسئلہ شام میں خاص طور پر حل نہیں ہوگا. انہوں نے کھل کر کہا کسی گروپ 20 اجلاس میں بیٹھے بعض ممالک بھی شامل ہیں جو دہشت گردوں کو فنڈنگ دے رہے ہیں، چاہے وہ اسلحہ جاتی ہو چاہے وہ مالی ہو، اور پہلے انہیں اس کو بند کرنا ہوگا. تو چاہے ویانا اجلاس ہو چاہے گروپ 20 کا اجلاس ہو، یہ بیٹھ کر باتیں تو کرتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی، کیوں مالی اور اسلحہ جاتی حمایت بند نہیں کرتے؟
آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سے سیکھ لیتا ہے، پر یہاں آپ اگر ویسٹ کے ایک اس پورے پروسیس کو دیکھیں تو انہوں نے کبھی سیکھ ہی نہیں لی اپنی غلطیوں سے. آپ افغانستان کا ایگزامپل آپ نے دیکھا کیا ہوا 89 میں، 79 کے بعد، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہی چیز انہوں نے عراق میں کی. ایک بار غلطی کرنے کے بعد یہ بار بار اس غلطی کر کے دہراتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان گروپس کو کنٹرول کر لیں گے. ابھی تک میں آپ کو بتاؤں، اور کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے میں یورپ جاتا رہتا ہوں وہاں پہ لیکچرز لینے کے لیے یونیورسٹیز میں، تو میری ڈپلومیٹس وغیرہ سے بات ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ایک بڑا حصہ جو ڈپلومیٹس کا ہے وہ ابھی بھی صحیح میں سمجھتا ہے کہ ان ہتھیار بند گروہوں سے اور ان لوگوں کے تھرو ہم بشار الاسد کی حکومت جو ہے اس کو گرا سکتے ہیں. اب میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ میں نے ان سے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ واقف نہیں ہیں، یہ پاسیبل نہیں ہے. ان کو ایک میجورٹی وہاں کی عوام میں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا علاوی ہوں، سب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے. آپ اس طرح کے مسلح اس سے کر کے آپ نہیں گرا سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں پتہ نہیں، یہ مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بڑے پاورفل ممالک ہیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں پتہ ہے تو ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اسیسمنٹ ہوگی کہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانا ناممکن ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کیا ان کی انٹیلیجنس کمزور ہے؟ میں نہیں مانتا. اگر کمزور نہیں ہے تو کیا یہ اس کے جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو یہ لوگ فالو نہیں کرتے، یا فالو کرتے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا اس کو مانتے نہیں؟ یعنی کہیں پہ ایک مشکل جو ہے ان کے ذہن میں ایک دکھ رہی ہے جو ان کو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ایک ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے. جب تک ہم اس تھاٹ پروسیس کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک یہ پورا معاملہ جو ہے ایڈریس نہیں ہو پائے گا. اچھا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ چیک ریپبلک جیسی بھی کنٹری ہیں، ہنگری جیسی بھی کنٹری ہیں، سویڈن جیسی بھی کنٹریز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم کو یعنی کہ ہمارا انٹیلیجنس کوآپریشن ہونا چاہیے بشار الاسد حکومت کے ساتھ، اور اسی کے تھرو ہم روک سکتے ہیں اس طرح کے حملوں کو یورپ میں. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں، چیک ریپبلک، سویڈن، ہنگری اور اسپین، یہ چار ممالک جو ہیں وہ اس طرح کے انٹیلیجنس کوآپریشن بھی کر رہے ہیں بشار الاسد حکومت کے ساتھ. تو اسی یورپ میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کنہیں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہیں. تو جب تک ایک اس پہ آپ کہہ لیں کہ ایک عام رائے نہیں بنے گی تب تک اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. جو خطے کے ممالک ہیں ان کا تو جی بہت کلیئر ہے، وہ تو یہ تکفیری حکومتیں ہیں، ان کو پسند نہیں ہے ایسا کوئی بھی حکومت جو تکفیر ان کے تکفیری آئیڈیالوجی کو نہ فالو کرتا ہو. ایسی کوئی بھی حکومت انہیں پسند نہیں ہے، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے صدر لبنان میں ہو، تو وہ تو چاہیں گے کہ ہٹ جائیں. تو ان کا تو ایک موٹیو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم موٹیو بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ اس کے حساب سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی موٹیو، ان کی مینٹیلیٹی کیا ہے. لیکن یوروپین مینٹیلیٹی کو پکڑنا بڑا سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایک باٹم لیس پٹ جو ہے اس میں یہ پیسہ لگا رہے ہیں. ان کو بھی اب ان کو بھی پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو ہٹا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لگائے جا رہے ہیں. تو بڑا مشکل ہے اس کو جج کرنا کہ ایسا کیا ہے, کہاں پہ جا کے یہ بریک لگائیں گے. مے بھی ابھی جو یہ جس طرح کی گھٹنا جو ہے وہ ہوئی ہے پیرس میں, اس کے بعد ان میں کوئی بیداری آئے, کچھ یہ سمجھ جائیں, کچھ ان کو لگے کہ اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. لیکن ایک بیسک جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. میں ڈیفائن نہیں کر پا رہا ہوں. ان سے بات چیت جو میری ہوتی ہے اس سے کسی چیز کو پن پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, کس پہ کس بنا پہ یہ اس طرح کا اسٹیپ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. بہت مشکل ہے اس کو پن پوائنٹ کرنا.
صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آغا مسعود حسین صاحب؟ ایک طرف گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقیقت یا حقائق یہ ہیں کہ وہ اسلحہ یا طاقت یا دہشت گردی کے ذریعے بشار اسد کو نہیں ہٹا سکتے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے ہٹانے کی رٹ بھی لگائے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کو مسلسل اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں. کیا واقعی صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ بشار اسد کو ہٹائیں, یا اور بھی کچھ کثیر الجہتی مقاصد ہو سکتے ہیں شام اور علاقے میں بحران کھڑا کرنے یا اس کو جاری رکھنے کے تعلق سے؟
میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ جو مؤخر جملہ ہے, یہ آخری جملہ جو ہے, یہ زیادہ مناسب ہے اور ان کے کثیر الجہتی مقاصد ہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اس جو 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی جو یہ لوگ سب بیٹھے تھے 14 نومبر کو, اس میں ایک آواز بھی یہ بلند ہوئی تھی اور غالباً یہ تو چین نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ نے صدام حسین کو ہٹایا, اور صدام حسین جب ہٹے تو وہاں پر کیا بحران ہوا. صدام حسین جیسا بھی تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, ظالم تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ عراق کو انٹیکٹ کیے ہوئے تھا. لیکن جب صدام حسین کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جس طریقے سے ہٹایا گیا, تو اس سے پھر یہ ہے کہ پورا عراق جو ہے وہ بدل گیا ہے. اور عراق جو ہے اب ایک عرصہ لگے گا عراق کو مستحکم ہونے میں اور دوبارہ اس کی جو اکنامی ہے اس کو بہتر بنانے میں. تو یہ بات جو آئی ہے یہ ایک بڑی بہترین آواز ہے کہ بھئی آپ بشار الاسد کو کس بنیاد, اگر بالفت ہٹا بھی دیتے ہیں تو پھر کون مطلب کہ شام میں بیٹھے گا؟ یونٹی گورنمنٹ جو ہوگی اس کا سربراہ کون ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک حزب اختلاف تو سامنے آئی نہیں, پھر یہ بشار الاسد کی حکومت بھی بیٹھ کے ان سے بات کرے گی, تو یونٹی گورنمنٹ کا بھی تو کوئی سربراہ ہوگا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو آ رہی ہے, اور اس سلسلے میں بعض ویسٹ کے اخبار نے لکھا بھی ہے کہ اگر بشار الاسد کو ہٹا دیا جاتا ہے تو شام میں بدترین صورتحال پیدا ہوگی, ایک جیسے عراق میں پیدا ہوئی تو, اور جیسے لیبیا میں پیدا ہوئی. تو یہ صورتحال کو غور کرنا چاہیے. اگر ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف واقعی متحد ہیں اور دہشت گردی کو ہم جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں, تو ان کو کم از کم اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ بشار الاسد جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. ایشو تو آپ نے کھڑا کیا ہے. بشار الاسد نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ویسٹ پہ حملہ کریں گے یا ہم دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے مقاصد کو ختم کریں گے. آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے شام کو عدم استحکام سے دوچار کر کے روس کا جو ایک اڈا ہے وہاں پہ, بحری اڈا ہے, اس کو ہم ختم کر دیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پوری شہنشاہیت جو ہوگی وہ مغربی سامراج اور اسرائیل کی ہوگی. تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے جو بڑی خطرناک سوچ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کثیر الجہتی, تو ان کے کثیر الجہتی مقاصد ہیں. اور یہ اگر بالفرض, ایک اور میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ جو پیسہ فنڈنگ آ رہی ہے ان دہشت گردوں کو, النصب وغیرہ جیسی انتہا پسند تنظیموں کو, یہ یورپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ تو پیسہ مسلمانوں کا ہے. یہ تو مسلمان ممالک ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں. پھر کچھ پیسہ جو ہے وہ تیل کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے کہ جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ سارے وسائل ہی مسلمانوں کے ہیں, کہاں یورپ جو ہے پیسہ خرچ کرے گا؟ یورپ کی اپنی حالت پتلی ہے, وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو, ان کا اسلحہ جو ہے بیچا جائے اور اسلحے کی تجارت جو ہے فروغ پائے, ان کی فیکٹریاں کام کرتی رہیں اور غریب انسان جو ہے وہ مرتا رہے. یہ صورتحال جو ہے وہ بہت, میرا خیال ہے کہ بڑی گمگیر ہے. اور اگر بشار الاسد کو ہٹایا کسی موقع پہ بھی, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے شام میں استحکام پیدا ہوگا. یہ جو چھٹ بھئیے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حزب اختلاف کے ہیں, ان میں کوئی تجربہ نہیں ہے. ان کے نام بھی میں جانتا ہوں کہ یہ کس قسم کے ہیں, کہ ان کا پس منظر کیا ہے. یہ شام کو سنبھال ہی نہیں سکتے. شام کی حقیقت اگر ہے تو شام کی حقیقت جو ہے بشار الاسد ہیں, جن کو کہ ان لوگوں کی حمایت حاصل ہے, مثلا ایران کی, حزب اللہ کی, روس کی, اور اس کے علاوہ یورپ کے بعض ممالک بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ کیا ہم دوبارہ بشار الاسد کو ہٹا کے عراق جیسی صورتحال پیدا کریں جیسے ہم نے صدام حسین کو ہٹایا تھا. تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں, اور ان سوالات کا جواب جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے پاس ہے اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم فرانس میں ہونے والے دھماکے کے ذریعے ہم مسلمان ملکوں کو ہم ڈرائیں گے, دھمکائیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکے گا. اور وہ ہنگٹن کی جو کتاب ہے دی کلیش آف سیویلائزیشن, اس سے پھر پورا ملک جو ہے بحران کا شکار ہو جائے گا, اور پھر وہ بحران ایسا ہوگا کہ اسے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ام الحرب شروع ہو جائے گی, یعنی مدر آف آل وار. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے اور اس پہ سوچ کو اپنی تبدیل کرنے چاہیے. اگر امن چاہتے ہیں, مفاہمت چاہتے ہیں, دنیا بھر میں مطلب بھائی چارہ چاہتے ہیں, تو یہ جو ان کی سوچ ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے ریجیم کو چینج کریں, آپ نے کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ لیبیا میں کیا ہوا, تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے اور دنیا کے کوئی پرامن لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا آغا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر سورب کمار صاحب ہیں. سورب صاحب, آخری سوال شاید ہوگا ہمارے اس پروگرام کا. ابھی جب کہ فرانس میں دہشت گردانہ واقعہ ہوا اور ویانا کانفرنس شام کے بحران کے حل کے تعلق سے ہوا چاہتی تھی, اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ نے زمینی راستے سے شام میں داعش کا مقابلہ کرنے کے بہانے اپنے جو تربیت کردہ 5,000 مسلح گروپس ہیں ان کو اسلحے پہنچائے ہیں. ماضی میں بھی یہی بہانہ بنایا جاتا رہا لیکن سارے اسلحے جبت النصرہ اور داعش کو پہنچتے رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر داعش کو اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے دوسرے گروہوں کی آڑ میں؟
دیکھیں, میں اس بات سے تو اتفاق نہیں رکھتا, یہاں پہ میرا آپ کا اختلاف ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ ڈائریکٹ ایک ہتھیار سپلائی جو ہے وہ امریکہ داعش کو کرتا ہے. یہ بالکل اس کی, آپ یہ کہہ لیں کہ ہاں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کا جو ونگ ہے النصرہ اس کو ہتھیار سپلائی کی گئی ہے, تو وہ میں مانتا ہوں کہ اس کو ہتھیار سپلائی کی گئی ہے, جانتے ہوئے کہ جن بریگیڈس کو وہ ہتھیار دیے گئے ہیں وہ بریگیڈس النصرہ کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ مل بھی گئے ہیں. ہاں, بعض ایسے بریگیڈس ہیں جو داعش کے ساتھ بھی مل گئے ہیں, لیکن اگر آپ نمبرز دیکھیں ان بریگیڈس کی تو وہ کافی کم ہے, اگر اس کی کمپیریزن کریں ان گروہوں سے جو کہ النصرہ کے ساتھ مرج کیے ہیں, اس کی تلنا اگر آپ کریں گے ان گروہوں سے جو داعش کے ساتھ مرج کیے ہیں, تو داعش کے ساتھ مرج
لیکن سورب صاحب ابھی جو تازہ رپورٹ آئی وہ یہ کہ داعش کے پاس اس وقت جدید ترین امریکی اسلحے ہیں, وہ کہاں سے آئے؟ جی, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی. ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو ہے وہ کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. بہرحال وقت بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے. ہمارے مہمانوں سے جو گفتگو ہو رہی تھی, ظاہر ہے اس کا نچوڑ آپ نے عکس کر لیا ہوگا اور نتیجہ اس کا نکال لیا ہوگا کہ یہ ساری جو صورتحال ہے, ساری مشکلات جو ہیں, سارا بحران جو ہے, یہ مغرب امریکہ اور علاقے میں اس کے بعض اتحادی ممالک کے خود پیدا کردہ ہیں اور اس کے کثیر الجہتی مقاصد ہیں. اسلامی ممالک میں انتشار, خلفشار, عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنا, اور دوسری طرف صہیونی حکومت کو خطرات کی سیکورٹی فراہم کرنا, اور تیسری بات یہ کہ جب اس علاقے میں بدامنی ہوگی, جنگ ہوگی, تو امریکہ اور مغربی ممالک کی جو اسلحہ جاتی کمپنیاں ہیں ان کے اسلحے فروخت ہوں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالم اسلام اور مسلم اقوام اور امت مسلمہ کمزور ہوگی, اور سب سے اہم بات یہ کہ اس طرح سے وہ اسلام کو داعش اور جبت النصرہ کی شکل میں پیش کر کے بدنام کرنے میں کافی ان کو مدد ملے گی, جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے, جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے, جو امن کا دین ہے, جو رحمت کا دین ہے, جو رافت کا دین ہے, جس نے پوری کائنات کو, پوری انسانیت کو امن, بھائی چارہ, آشتی اور محبت سکھایا, اور جو سب سے زیادہ اگر کہا جائے توحیدی ادیان میں جس نے سب سے زیادہ بھائی چارے, سارے ہی توحیدی ادیان نے محبت, امن, آشتی اور مہربانی کا سبق سکھایا, لیکن پیغمبر رحمت جو مجسم رحمت تھے, انہوں نے جس طرح سے پوری انسانیت کو امن, آشتی اور بھائی چارے کا درس دیا, اب اسی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہی دشمنان اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں کہ داعش کو ہر حال میں اسلحہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے وہ شام میں ہو, پہنچایا جا رہا ہے، براہ راست اسلحے کی کھیپ اور پیٹیاں گرائی جاتی ہیں عراق میں بھی، اور ظاہر ہے کہ عراق سے یہ اسلحہ پہنچنا شام میں کوئی مشکل نہیں، اور ابھی جو شام میں اسلحہ بھیجا گیا ہے، ماضی میں بھی جو اعتدال پسند نام نہاد ہوتے تھے گروپ، ان کو بھیجا جاتا تھا اور سارے اسلحے خود داعش کے ہاتھوں پہنچتے تھے، اور آج داعش کے پاس جتنے بھی جدید ترین ہتھیار اور اسلحے ہیں وہ سب امریکہ کے ہی دیے ہوئے اور امریکہ کے ہی فراہم کردہ ہتھیار ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جو دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔